पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। रूस ने रवा माह 18 मार्च को अफगान अमन अमल से मुतालिक मुशावरत के लिए होने वाले एक इजलास में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी है। रूस के सरकारी खबर रसां इदारे तास ने रूस के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान जमीर काबलोफ के हवाले से बताया है कि इस इजलास में पाकिस्तान के अलावा अमरीका, चीन, अफगान हुकूमत और तालिबान को भी शिरकत की दावत दी गई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वॉइस ऑफ अमेरिका की दरख्वास्त के बावजूद ताहाल मॉस्को कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने या न करने के बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। अक्वाए मुतहदा और अफगान हुकूमत की मुजाकराती टीम का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए अक्वाए मुतहदा की खसूसी नुमाइंदा डेबरा लियोन्स ने दोहा में मुजाकराती टीम के अरकान के साथ अफगान अमन अमल में अक्वाए मुतहदा के किरदार से मुतालिक बातचीत की है। डेबरा लियोन्स के दफ्तर की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि इस मुलाकात के दौरान डेबरा लियोन्स ने अफगान अमन अमल के लिए अक्वाए मुतहदा के किरदार और एक ऐसे अमन समझौते के बारे में बात की जिसमें तमाम फरीकेन की शमूलियत हो। अफगानिस्तान की अमन उमूर से मुतालिक वजारत की तर्जुमान नाजिया अनवरी के मुताबिक अक्वाए मुतहदा की खुसूसी नुमाइंदा ने अफगान हुकूमत की मुजाकराती टीम को बताया कि बैन अल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से अमन अमल के लिए कोशिशों को मरबूत बनाने की जरूरत है। मुलाकात के हवाले से तालिबान की तरफ से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। अफगानिस्तान में फामो तफीम के आला कौंसिल के तर्जमान फरीदून खाजोन ने कहा है कि अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी बैन अल-अक़वामी और इलाकाई मुफाहमत बहुत अहम होगी। तर्जमान के मुताबिक कौंसिल अमरीकी वजीर खारजा के खत के हवाले से इस हफ्ते के आखिर तक फैसला करेगी। दरियासना अफगानिस्तान में क़याम अमल के हवाले से दो बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसें इस माह के दौरान मॉस्को और तुर्की में मुनक़िद हो रही हैं। अफगान वजारत खारजा का कहना है कि काबुल में रूसी सफीर ने अफगान वजीर खारजा को मॉस्को में मुनक़िद होने वाली मुजवजा अमन कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक तुर्की में होने वाली बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 27 मार्च को मुनक़िद होगी। ताहम फरीकैन की जानिब से कॉन्फ्रेंसों की तारीखों की तस्दीक होना अभी बाकी है। म्यांमार में फौज की तरफ से हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और मकबूल रहनुमा आंग सान सूची की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का एक और रुकन जाओ मियात पुलिस छापे के दौरान फरार होने की कोशिश में हलाक हो गया है। मुल्क की तहलील शुदा पार्लियामान के ऐवान बाला के रुकन बॉबी उथेन ने बताया कि हलाक होने वाला सियासी कारकुन मुजाहरों में शरीक था। अक्वाए मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने फौज से मुतालबा किया है कि वो तशद्दुद का इस्तेमाल तर्क कर दे और तमाम ज़ेरे हिरासत अफराद को फौरी तौर पर रिहा करे। म्यांमार में अमरीकी सिफारतखाने ने एक बयान में फौज से मुतालबा किया है कि वो वापस चली जाए और लोगों को पुरान तौर पर घरों को वापस जाने की इजाजत दे। पाकिस्तान में मरकजी बैंक को मजीद इख्तियारात देने और उसे खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत ने कानून में तरमीम का फैसला किया है। इस मकसद के लिए कानून पार्लियामेंट में जल्द पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि इस अमल से दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक को इफरात जर को कंट्रोल करने, करंसी एक्सचेंज पर नजर रखने और आजादाना माहौल में शरे सूद के तायुन में मदद मिलेगी। उधर दूसरी जानिब माहरीन इस ऐलान को सराहते नजर आते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हकीकी मानों में स्टेट बैंक को आजाद और खुद मुख्तार करना मुश्किल अमर है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने कहा है कि मुल्क भर में वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज 10 मार्च यानी आज से हो रहा है। एक ट्वीट में उनका कहना था कि दूसरे मरहले में बड़ी उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बड़ी उम्र के शहरियों को पहले से रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था। ट्वीट में उनका कहना था कि शहरियों को SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा और इसी मैसेज में उनको हिदायत भी मिल जाएंगी कि वैक्सीन लगवाने के हवाले से क्या करना है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद हलाक हुए हैं। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا 1.9 ٹریلین ڈالر کا کرونا وائرس ریلیف پیکج سینٹ سے منظوری کے بعد ایوان نمائندگان میں فائنل ووٹ کے لیے تیار ہے، جس کے ذریعے لاکھوں امریکی خاندانوں اور کاروباروں کو مالی طور پر مدد ملے گی. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے منگل کے روز بتایا کہ اس ہفتے کے آخر میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما ورچوئل سربراہی اجلاس کر رہے ہیں. روس 18 مارچ کو افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے موضوع پر کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اس نے افغان رہنماؤں اور طالبان کے علاوہ امریکی، چینی اور پاکستانی سفیروں کو شرکت کی دعوت دی ہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز آج 10 مارچ سے ہو رہا ہے. ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں بڑی عمر کے شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی. خبروں کی سرخیوں کے بعد آئیے اب سنتے ہیں کچھ رپورٹیں. پاکستان کی حکومت نے ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے کیسوں کی شرح کے باعث مخصوص شہروں میں ایک مرتبہ پھر تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. این سی او سی نے کیسوں کی شرح میں اضافے کے باعث کئی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی ہیں. تعلیمی اداروں کو بند کیے جانے پر والدین ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
اسلام آباد میں ہونے والے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے بعد وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں کرونا وائرس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث ہیلتھ سسٹم پر دباؤ بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ پاکستان بھر میں شام 6 بجے تمام تفریحی پارکس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شادیوں اور دیگر انڈور تقریبات سمیت مزارات کو کھولنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا ہے. اسی طرح سینما گھروں کو 15 مارچ سے کھولنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ ہوٹلوں کے اندر کھانے پر بھی پابندی عائد رہے گی.
تمام جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں پروونسز کے اندر شہروں میں ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤن اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن جو وہ آج تک استعمال کرتے آئے ہیں، اس کو بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے، جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہے ہیں.
پریس کانفرنس میں شریک وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ این سی او سی کے اجلاس میں کرونا سے متعلق تعلیمی تناظر کو بھی دیکھا گیا ہے. شفقت محمود نے بتایا کہ پاکستان بھر میں 5 کروڑ بچے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر بیماری کا براہ راست اثر پڑتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں حالات ٹھیک ہیں. وہاں کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 50% حاضری کے ساتھ بچے روز سکول آئیں گے.
باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے سکول آتے رہیں گے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن ان شہروں میں جن کا میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے یعنی کہ 15 تاریخ سے باہر کی چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی. فیصل آباد، گوجرانوالا، اس کے بعد لاہور، گجرات، ملتان، راول پنڈی.
حکومت کی جانب سے مخصوص شہروں میں تعلیمی ادارے بند کیے جانے پر والدین سکول کمیٹی نے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا ہے. تنظیم کے لاہور سے ایک رکن محبوب عالم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو سکولوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کم تعداد کے ساتھ مختلف شفٹوں میں سکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کو چلانا چاہیے. تنظیم کے ایک اور رکن خالد محمود نے حکومت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے حقائق اور اعداد و شمار سامنے رکھ کر ہی سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا. دوسری جانب پاکستان میں صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ سمیت ملک بھر میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان میں مرکزی بینک کو مزید اختیارات دینے اور اسے خود مختار بنانے کے لیے حکومت نے قوانین میں ترامیم کا فیصلہ کیا. اس مقصد کے لیے قانون پارلیمنٹ میں جلد پیش کر دیا جائے گا. وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ اس عمل سے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک کو افراط زر کو کنٹرول کرنے، کرنسی ایکسچینج پر نظر رکھنے اور آزادانہ ماحول میں شرح سود کے تعین میں مدد ملے گی. دوسری جانب ماہرین اس اعلان کو سراہتے نظر آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں اسٹیٹ بینک کو آزاد اور خود مختار کرنا مشکل امر ہے۔ تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مرکزی بینک میں حکومتی کردار کو مزید کم کر کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل طور پر خود مختار بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے بل پارلیمان میں جلد پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ اور ریونیو عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ ان ترمیم سے اسٹیٹ بینک آزادانہ ماحول میں شرح سود کا تعین کر سکے گا، افراط زر پر کنٹرول کی ذمہ داری نبھا سکے گا، اور ساتھ ہی کرنسی ایکسچینج سے متعلق معاملات بھی دیکھے گا، جس میں ان کے مطابق حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں۔
کنٹرول انفلیشن ٹو فائٹ دی انکریز ان پرائسز، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے، ایکسچینج ریٹ اور مانیٹری پالیسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کریں گے اور آزادانہ ایک ماحول میں کریں گے وداؤٹ انٹروینشن۔ تیسری چیز یہ کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کے ٹرم میں بھی 5 سال کا اضافہ ہوگا۔
ماہر معاشیات اور بینکنگ سے جڑے تجزیہ کار اس فیصلے کو سراہتے تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں حقیقی طور پر مرکزی بینک کو حکومتی کنٹرول سے مکمل آزادی دینا ممکن نظر نہیں آتا۔ سابق سینئر بینکر اور معاشی تجزیہ کار شاہد حسن صدیقی کا کہنا ہے کہ ماضی میں اسٹیٹ بینک خود بھی کئی مواقع پر اپنی خود مختاری قربان کرتا رہا، اس میں بہتری کی گنجائش بالکل موجود ہے، لیکن حقیقی طور پر ایسا ہونا مشکل ہے۔
وہ سرنڈر کرتے رہے ہیں تو پیپر پر تو گنجائش ہے ابھی بھی بہتری کی، لیکن اس کے ہونے کے بعد بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اسٹیٹ بینک ڈکٹیشن دیتی ہے منسٹری آف فائنانس سے اور حکومت سے اپنے مفاد میں۔
مشیر خزانہ کے مطابق اسٹیٹ بینک کو آزادانہ اور خود مختار کرنے سے اس کی جواب داری ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ پارلیمان کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل قانون میں یہ موجود نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پارلیمان گورنر اسٹیٹ بینک کو طلب کرنے کے ساتھ کسی بھی افسر کو طلب کر سکے گی، اور اس سے معاشی صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی حاصل کی جا سکے گی، جبکہ نئے قانون کے تحت حکومت کی جانب سے اسٹیٹ بینک سے قرضوں اور گارنٹی کے حصول کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستانی فوج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والی خاتون ڈاکٹر نگار جوہر کا کہنا ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے سے انہیں بھی معاشرے میں بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، تاہم جب کوئی خاتون اپنا کام منوا لیتی ہے تو پھر اسے سوسائٹی میں عزت بھی دگنی ملتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا،
میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات بالکل طے ہے کہ ایک خاتون کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے آدمی سے ڈبل کام کم از کم کرنا پڑتا ہے، تو لیکن جب ایک دفعہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے کہ وہ کام کرتی ہے تو پھر اس کو عزت بھی ڈبل ملتی ہے، سو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے۔ جب میجر تھی تو کرنیلی کا رینک بہت بڑا لگتا تھا، کرنیل بنی تو لگا کہ بریگیڈیئر بہت بڑا ہے، پھر جرنیل بڑا ہے، لیکن جب بھی اگلا رینک ہوتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ رینک کیوں نہیں مجھے ملے گا، یہ مجھے ملنا چاہیے، میں اس کے حقدار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رینک دیتے چلا گیا اور ہم کام کرتے چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کپتانی میں بیٹھ کے یہ لیفٹیننٹ جنرل کا رینک نہیں دیکھا تھا۔ میں تو جب بریگیڈیئر تھی اور جب مجھے سب سے پہلی دفعہ انہوں نے ایک ہاسپٹل کی، جب سے پاکستان بنا ہے تو پہلی دفعہ کوئی کمانڈ کسی خاتون کو انہوں نے کسی بھی یونٹ کی ملٹری میں دی تھی، تو وہ میں پہلی تھی، تو تب بھی رول ماڈلنگ اس وقت بھی بڑی بہت زیادہ تھی، اور میں یہ اس وقت بھی میرے پر یہ ذمہ داری کا وہ تھا کہ صرف میں نے کمانڈ چلانی نہیں ہے، میں نے اس کو بہترین طریقے سے چلانا ہے، بیکاز میں یا تو خواتین کے لیے رستہ روک دوں گی یا کھول دوں گی، تو مجھے کھولنے والا بننا ہے، روکنے والا نہیں بننا، اور الحمدللہ اللہ نے میری مدد کی اور میں نے رستے کھولے۔ ہم سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میری آفس میں بیٹھ کے ہم ایز یوزول وہ کر رہے تھے، کانفرنس کر رہے تھے تو کرتے کرتے اتنے میں جو ہے نا میرے پی اے نے مجھے فون کیا، فون ملایا، انہوں نے کہا کہ جی چیف بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں ملا رہا ہوں، میں ملا دیں۔ اور اس دوران میں مجھے چیف نے کہا کہ جن صاحب بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے جو ہے نا یہ مل کے یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے، اور یہ ایک کمبائنڈ فیصلہ ہے اور یہ میرٹ پہ ہوا ہے، اور آپ کو ہم نے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی دے دی ہے۔ تو میں نے جیسے ہی ان کو کہا کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہرحال میرے لیے بہت بہت بڑا یہ اوکیزن تھا، اور اگر سچ پوچھیں تو اس وقت آدھی باتیں تو سنائی نہیں دے رہی تھی اس بات کے بعد، کیونکہ اٹ واز سچ ایسا ایونٹ تھا، ایسی ایک بات تھی، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو نا امید نہیں کروں گی۔ تو جب فون یہ 10 منٹ بعد جب میں نے دیکھا تو میرا برانڈا بھرا ہوا تھا، میرا باہر گراؤنڈ بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ شیئر کس سے کرنا چاہتی تھی، تو جس سے میں شیئر کرنا چاہتی تھی وہ نہیں تھا، پر اللہ کا شکر ہے کہ باقی ساری دنیا تھی۔
یہ تھی ڈاکٹر نگار جوہر۔ جو پاکستانی فوج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والی خاتون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاتون ہونے کے ناطے سے انہیں بھی معاشرے میں بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب کوئی خاتون اپنا کام منوا لیتی ہے تو پھر اسے سوسائٹی میں عزت بھی دگنی ملتی ہے۔ ڈاکٹر نگار جوہر سے بات کر رہے تھے وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام۔ پشاور سے ملحق قبائلی ضلع خیبر کی انتظامیہ نے بدھ کے روز عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر امل ولی خان کو افغانستان کے ساتھ مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم جانے اور وہاں پر ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرنے سے روک دیا ہے، کیونکہ امل ولی خان کی قیادت میں سینکڑوں گاڑیوں میں سوار عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے دور رکاوٹوں کو عبور کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، مگر جمرود کے باب خیبر اور قریبی علاقے بگائڑی میں حکام نے سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا ہے اور کنٹینروں کے ذریعے سڑک کو ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سڑکوں کی بندش سے آمد و رفت کرنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہوا ہے، جبکہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ اور روس نے رواما ماسکو میں 18 مارچ کو افغان امن عمل سے متعلق مشاورت کے لیے ہونے والے ایک اجلاس میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے۔ روس کے سرکاری خبر رساں ادارے تاس نے روس کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ضمیر قابلوف کے حوالے سے بتایا کہ اس اجلاس میں پاکستان کے علاوہ امریکہ، چین، افغان حکومت اور طالبان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود تاحال ماسکو کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن روس کی طرف سے افغانستان سے متعلق اجلاس منعقد کرنے کے بعد ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب حال ہی میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے افغان صدر اشرف غنی کو لکھے گئے خط میں افغانستان میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی میزبانی میں بین الاقوامی کانفرنس بلانے کے ساتھ ساتھ ترکی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ایک اجلاس بلانے کی تجویز بھی دی ہے تاکہ افغان امن عمل میں تیزی لائی جا سکے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں تیزی ایک ایسے وقت سامنے آ رہی ہے جب فروری 2020 کو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت امریکہ کو اس سال یکم مئی تک افغانستان سے اپنی افواج کے انخلا کی ڈیڈ لائن درپیش ہے، جبکہ دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں کوئی نمایاں پیش رفت ہونا ابھی باقی ہے۔ اس لیے بعض تجزیہ کار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسی صورت میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا سے افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار احمد رشید نے افغانستان کے تنازع کے حل کے لیے امریکہ کی طرف سے پیش کی جانے والی تازہ تجاویز کو اہم قرار دیا ہے۔
میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں دس از دا لاسٹ ڈچ اٹیمپٹ ٹو برنگ پیس ٹو افغانستان، یہ آخری ایک پتا کھیل ہو رہا ہے کہ افغانستان میں امن لائے، اور ہر ملک چاہتا تو یہی ہے، مگر اب امریکن کا جو ارجنسی کا جو خط ہے اور جو بڑا زور کا خط ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت صورتحال بہت بگڑ رہی ہے افغانستان میں، اور سب کا فخر یہی ہے کہ اب بات چیت تیزی سے چلے۔
احمد رشید کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی میزبانی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کی تجویز بھی دی ہے۔
ایک تو ہم نے میڈیشن کا جو لیڈرشپ ہے وہ تیار ہے یو این کو دینے کے لیے، اور اگر یو این کرتا ہے تو پھر باقی جو ملک ہیں جن کو امریکنوں نے خود بلایا ہے وہ زیادہ تیزی سے شامل ہوں گے، چین، روس، ایران، پاکستان۔ اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی یہ بھی کہہ دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ایران اور چین کے ساتھ افغانستان کی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔
دوسری جانب روس نے رواما ماسکو میں افغان امن عمل سے متعلق مشاورت کے لیے امریکہ، چین، پاکستان، افغان حکومت اور طالبان کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ اگرچہ امریکہ کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ آیا واشنگٹن اس مشاورتی اجلاس میں شرکت کرے گا یا نہیں، لیکن تجزیہ کار احمد رشید کا کہنا ہے کہ واشنگٹن افغانستان سے متعلق ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے۔ تجزیہ کار احمد رشید کا مزید کہنا ہے کہ ان کے بقول ابھی تک پاکستان نے امریکہ کی جانب سے افغانستان میں اقوام متحدہ کے تحت ہونے والی مجوزہ کانفرنس میں بھارت کو شامل کرنے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
اس پہ شاید پاکستان گیج کے چاہے، مگر میرے خیال میں یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا ایک کمرے میں بیٹھے افغانستان کے بارے میں تو شاید اور بھی بات چیت شروع ہو جائے جس میں کوئی امن کی طرف اور امن کی طرف شروع ہو جائے. تو پاکستان کو یہ ایک خرابی نہیں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا بھی شامل ہے.
یاد رہے حال ہی میں امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے افغان صدر اشرف غنی کو لکھے گئے خط میں افغانستان میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی میزبانی میں بین الاقوامی کانفرنس بلانے کے ساتھ ساتھ ترکی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ایک اجلاس بلانے کی تجویز بھی دی ہے تاکہ افغان امن عمل میں تیزی لائی جائے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے دوحہ میں مذاکراتی ٹیم کے ارکان کے ساتھ افغان امن عمل میں اقوام متحدہ کے کردار سے متعلق بات چیت کی ہے. ڈیبرا لیونز کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران ڈیبرا لیونز نے افغان امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار اور ایک ایسے امن سمجھوتے کے بارے میں بات کی ہے جس میں تمام فریقین کی شمولیت ہو. افغانستان کے امن امور سے متعلق وزارت کی ترجمان ناجیہ انوری کے مطابق اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ نے افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو بتایا کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے امن عمل کے لیے کوششوں کو مربوط بنانے کی ضرورت ہے. ملاقات کے حوالے سے طالبان کی طرف سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا. افغانستان میں افہام و تفہیم کی اعلی کونسل کے ترجمان فریدون خوازون نے کہا ہے کہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی بین الاقوامی اور علاقائی مفاہمت بہت اہم ہوگی. ترجمان کے مطابق کونسل امریکی وزیر خارجہ کے خط کے حوالے سے اس ہفتے کے آخر تک فیصلہ کرے گی. اسی دوران افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے دو بین الاقوامی کانفرنسیں اس ماہ کے دوران ماسکو اور ترکی میں منعقد ہو رہی ہیں. افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کابل میں روسی سفیر نے افغان وزیر خارجہ کو ماسکو میں منعقد ہونے والی مجوزہ امن کانفرنس کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق ترکی میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس 27 مارچ کو منعقد ہوگی. تاہم فریقوں کی جانب سے کانفرنس کی تاریخوں کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے. اور آئیے اب سنتے ہیں پشاور سے شمیم شاید کی رپورٹ جس کے مطابق پشاور سے ملحق قبائلی ضلع خیبر کی انتظامیہ نے بدھ کے روز عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کو افغانستان کے ساتھ مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم جانے اور وہاں پر ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرنے سے روکا ہے. گو کہ ایمل ولی خان کی قیادت میں سینکڑوں گاڑیوں میں سوار عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے دو رکاوٹوں کو عبور کرنے میں کامیابی حاصل کی مگر جمرود کے باب خیبر اور قریبی علاقے بگائڑی میں حکام نے سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا اور کنٹینروں کے ذریعے سڑک کو ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے. سڑکوں کی بندش سے آمد و رفت کرنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہوا ہے جبکہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت بھی متاثر ہوئی ہے. شمیم شاہد تفصیل بتاتے ہیں.
پشاور سے ملکہ قبائلی ضلع خیبر کی انتظامیہ نے بدھ کے روز عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر کو افغانستان سے ملحقہ سرحدی گزرگاہ تورخم جانے اور وہاں پر حکومتی اقدامات کے خلاف ریلی سے خطاب کرنے سے منع کر دیا. ایمل ولی خان نے چند روز قبل افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت، آمد و رفت اور مقامی قبائلیوں کو درپیش مشکلات کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے سلسلے میں تورخم میں احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا تھا. ضلع خیبر کی انتظامیہ نے منگل کی شام جاری کردہ اعلامیہ میں کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کی بنیاد پر اس ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. اس سلسلے میں بدھ کے روز پشاور سے تورخم جانے والی شاہراہ پر سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی جبکہ تخت بیگ، باب خیبر اور بگیاڑی کے مقام پر کنٹینروں کے ذریعے سڑک کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا. سینکڑوں گاڑیوں میں سوار عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے جلوس کی شکل میں پہنچ کر تخت بیگ میں رکاوٹوں کو ہٹا کر تورخم جانے کے لیے سفر جاری رکھا. تخت بیگ ہی میں ایمل ولی خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
ہم تو جانے کی کوشش کریں گے اور ابھی بھی آپ نے دیکھیں پہلی رکاوٹ ہمیں ادھر سے شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جتنا آگے تک جا سکے ہم جائیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. ہمیں یقین ہے ہمیں ادھر یہ نہیں جانے دیں گے کیونکہ ادھر کے حالات ہم دنیا کو واضح کرنے والے ہیں.
اپنے مطالبات کے بارے میں ایمل ولی خان کا کہنا ہے،
ہمارے بارڈر سے متعلق سارے مطالبات ہیں، ادھر ہمارے دونوں ممالک بیٹھ کے ادھر کے لیے ویزا کا کوئی طریقہ ڈھونڈے، ادھر بارڈر پہ جو آر پار لوگ آتے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی طریقے سے کار ڈھونڈے، اور باقی جو مسائل بارڈر پہ ہیں اس کے حوالے سے ہم آج جا رہے ہیں، تجارتی مسئلہ ہمارا صرف باقی کوئی.
پشاور کے ایک مقامی اخبار کی ایڈیٹر نثار محمد خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں ضلع خیبر کی انتظامیہ کے اس اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
انتظامیہ نے بگیاڑی چیک پوسٹ پہ کنٹینر رکھ کے پاک افغان شاہراہ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں خود وہاں سے گزرا ہوں اور لوگ قطاروں میں کڑے تھے، گاڑیاں قطاروں میں کڑی تھی، ایمبولینس اس میں پھنسی ہوئی تھی، مریض کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھی۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے اس ریلی پر حکومت کے موقف کے بارے میں کہا،
ایک قانون اور ایک قانون کی حکمرانی ہمارا ایجنڈا ہے۔ ان کو این او سی نہیں دی گئی ہے جہاں پہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح قانون کو توڑنے کی کوشش کی، اپنے ضد پر اڑے رہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک غیر قانونی گیدرنگ کی ہے۔ حکومت جو ہے اس کے اوپر بھرپور ایکشن لے گی، باقی ایسی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ یہ بی بی روڈ ہے، یہاں پہ ایک بزنس روٹ ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ۔
ضلع خیبر کی انتظامیہ کی عوامی نشر پارٹی کی احتجاجی ریلی پر پابندی سے نہ صرف عام لوگوں کو مشکلات پیش آئے بلکہ اس سے دونوں سائے ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کا سلسلہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور مقبول رہنما آنگ سان سو چی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کا ایک اور رکن زاؤ میات پولیس چھاپے کے دوران فرار ہونے کی کوشش میں ہلاک ہو گیا۔ ملک کی تحلیل شدہ پارلیمان کے ایوان بالا کے رکن بامیو تھین نے بتایا کہ ہلاک ہونے والا سیاسی کارکن مظاہروں میں شریک تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تشدد کا استعمال ترک کرے اور تمام زیر حراست افراد کو فوری طور پر رہا کر دے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ حراست میں لیے جانے والے افراد میں بڑی تعداد ایسی خواتین کی ہے جو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پرامن مارچ میں شریک تھیں۔ میانمار میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واپس جائے اور لوگوں کو پرامن طور پر گھروں کو واپس جانے کی اجازت دے۔ اطلاعات کے مطابق فوج نے میزیما نیوز کے دفاتر پر چھاپہ مار کر دو صحافیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ویڈیو کلپس میں دکھایا گیا ہے کہ فوج نے رات گئے ڈیموکریٹک وائس آف برما کے دفاتر پر چھاپہ مارا۔ یکم فروری کو فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے جاری مظاہروں میں اب تک 50 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں پیر کے روز شمالی ریاست کاچن کے دارالحکومت مائکنا میں ہلاک ہونے والے دو افراد بھی شامل ہیں۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا 1.9 ٹریلین ڈالر کا کرونا وائرس امدادی پیکج سینٹ سے منظوری کے بعد ایوان نمائندگان میں فائنل ووٹ کے لیے تیار ہے، جس کے ذریعے لاکھوں امریکی خاندانوں اور کاروباروں کو مالی طور پر مدد ملے گی۔ ایوان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے اور توقع ہے کہ اکثریتی پارٹی کی منظوری کے بعد یہ پیکج صدر کو دستخطوں کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ بائیڈن کے اقتدار کے 2 ماہ کے عرصے میں یہ ان کے لیے ایک بڑی لیجسلیٹو وکٹری خیال کی جا رہی ہے۔ ایوان کی اسسٹنٹ اسپیکر کیتھرین کلارک نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بات صرف کاغذی کارروائی کی ہے اور جتنا جلد ممکن ہو سکے ہم اس پر ووٹنگ کرا رہے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکی دارالحکومت کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈ کے تقریباً 2300 فوجی مزید 2 ماہ تک واشنگٹن میں رہیں گے۔ یہ تعداد نیشنل گارڈ کے ان 5200 فوجیوں کا نصف ہے جو اس وقت امریکی دارالحکومت میں گشت پر مامور ہیں۔ 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی بلڈنگ کیپٹل ہل پر سابق صدر کے حامیوں کے حملے کے بعد سے نیشنل گارڈ کے فوجی واشنگٹن میں موجود ہیں اور سیکیورٹی کی حدود میں توسیع کے لیے اونچی باڑ بھی لگا دی گئی ہے۔ سر جو بائیڈن نے امریکہ کی فوج کی قیادت میں 2 اعلیٰ عہدوں کے لیے خواتین کو نامزد کیا ہے۔ یہ امریکہ میں دوسری اور تیسری خواتین ہوں گی جو فوج میں اس قدر اعلیٰ درجے پر ذمہ داریاں انجام دیں گی۔ اس رپورٹ کی تفصیل سنیے سدرا ڈار سے۔
امریکہ کی فضائیہ کی جنرل جیکولین ون اوبسٹ کو ٹرانسپورٹیشن کمانڈ US ٹرانس کام کے سربراہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ جنرل جیکولین ون اوبسٹ امریکہ کی فوج میں واحد 4-سٹار جنرل ہیں۔ 4-سٹار جنرل امریکی فوج میں اعلیٰ ترین جنرل شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح 3-سٹار جنرل لورا رچرڈسن کو صدرن کمانڈ ساؤتھ کام کی قیادت کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ساؤتھ کام کے ماتحت وسطی اور لاطینی امریکہ کی ریاستوں کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ جنرل لورا رچرڈسن بعد ازاں 4-سٹار جنرل بن جائیں گی۔ صدر جو بائیڈن کی نامزد کردہ دونوں فوجی افسران کی اگر سینٹ سے بھی منظوری ہو جاتی ہے تو یہ دونوں خواتین لوری رابنسن کے بعد دوسری اور تیسری خواتین ہوں گی جو فوج میں کمانڈ کرنے کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچی ہیں۔ لوری رابنسن 2018 میں فوج سے ریٹائرڈ ہوئی تھیں۔ اس سے قبل وہ ناردرن کمانڈ نارتھ کام کی قیادت کر رہی تھیں۔ خیال رہے کہ امریکہ کی فوج میں 11 کمانڈز ہیں جن کی قیادت 4-سٹار جنرل کرتے ہیں۔ دونوں خواتین فوجی افسران کی نامزدگی کا اعلان کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک مختصر تقریب بھی ہوئی، جہاں ان کی نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ان خواتین نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہترین صلاحیتوں، دیانتداری اور ملک کی بھرپور خدمت کا مظاہرہ کیا۔ صدر بائیڈن نے دونوں خواتین کی نامزدگی کا اعلان پیر کو عالمی یوم خواتین پر کیا۔ تقریب سے نائب صدر کاملا ہیرس اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی خطاب کیا۔ صدر بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ آج عالمی یوم خواتین ہے اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ ان خواتین نے رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے کارنامے انجام دیے۔ گزشتہ ماہ امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پینٹاگون نے پہلے ہی گزشتہ برس جنرل جیکولین وین اوویسٹ اور جنرل لورا رچرڈسن کی نامزدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ان دونوں کی نامزدگیوں کے اعلان کا فیصلہ نومبر 2020 کے صدارتی انتخابات تک مؤخر کر دیا گیا تھا، کیونکہ سابق وزیر دفاع مارک ایسپر کو اندیشہ تھا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں جنرلز کی نامزدگیوں کو مسترد کر دیں گے کیونکہ دونوں خواتین ہیں۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے منگل کو بتایا کہ اس ہفتے کے آخر میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما ورچوئل سربراہی اجلاس کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، جاپانی وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا، آسٹریلیا کے وزیر اعظم سکاٹ موریسن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان جمعے کے روز یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ایشیائی بحر الکاہل خطے میں چین کے عزائم کے رد عمل میں تشکیل پانے والے کواڈ نامی فورم کا ایک ورچوئل سربراہی اجلاس اس ہفتے منعقد ہو رہا ہے، جس میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس غیر رسمی سفارتی فریم ورک کے تحت منعقد ہوگا۔ جاپان کے میڈیا اداروں نے نام ظاہر نہ کرنے والے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ممکنہ طور پر جمعے کے روز امریکی صدر جو بائیڈن، جاپان کے وزیر اعظم یوشی ہیدے سوگا، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 2007 میں اپنی تشکیل کے بعد کوارڈینیٹر سیکیورٹی ڈائلاگ یا کواڈ میں شامل چار ملکوں کے لیڈر پہلی دفعہ بات چیت کریں گے۔ کواڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیائی بحر الکاہل خطے میں چین کے جارحانہ اقدامات کو توازن میں لانے کے لیے بنایا گیا ایک فورم ہے۔ چین نے کواڈ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تنظیم اس کی ترقی اور نمو کو روکنے کی ایک کوشش ہے۔ گزشتہ برس چین کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ اس کا مقصد سر جنگ کے زمانے کی پرانی سوچ کو بڑھاوا دینا ہے تاکہ مختلف گروپوں اور بلاکوں کے درمیان تنازعات کو ہوا دی جائے۔ چار ملکی یہ اجلاس امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور امریکی وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن کے جاپان اور جنوبی کوریا کے دورے سے چند دن پہلے منعقد ہو رہا ہے۔ صدر بائیڈن کے اس سال 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان کی انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ کوارڈینیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ یا کواڈ نامی فورم کا آغاز بطور ایک ڈائلاگ اگست 2007 میں اس وقت جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے کیا تھا، جس کے لیے انہیں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ، امریکی نائب صدر ڈک چینی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم جان ہارورڈ کی حمایت حاصل تھی۔ تاہم اس ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی سطح پر فوجی مشقوں کا بھی آغاز کر دیا گیا، جنہیں ایکسرسائز مالابار کا نام دیا گیا۔ اس سفارتی اور فوجی سمجھوتے کو چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور فوجی طاقت کے رد عمل کے طور پر دیکھا گیا۔ چین کی حکومت نے اس وقت کواڈ کی تشکیل پر اس کے ارکان کے ساتھ ایک باضابطہ سفارتی احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ حالیہ دنوں میں بھارت کی اس فورم میں پرجوش سرگرمی کا سبب چین کے ساتھ اس کے سرحدی تنازعات کے علاوہ بحر ہند کے کنارے آباد سری لنکا، میانمار، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں چین کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری ہے۔ عالمی تجارت کا 70% حصہ بحر ہند سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت اہم اسٹریٹجک بحری گزرگاہ ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش کرتے ہیں کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز 10 مارچ سے یعنی آج سے کیا جا رہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں بڑی عمر کے شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ بڑی عمر کے شہریوں کو پہلے سے رجسٹریشن کے لیے کہا گیا تھا۔ ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شہریوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے مطلع کیا جائے گا اور اسی پیغام میں ان کو ہدایات بھی مل جائیں گی کہ ویکسین لگوانے کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ بوسنیا اور ہرزگووینا نے COVID-19 کے کوویکس پروگرام کے تحت ویکسین کی فراہمی کو تیز کرنے میں مدد کے لیے جرمنی سے کہا ہے اور عالمی ادارہ صحت کے زیر انتظام اس پروگرام سے کچھ مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ برلن میں اپنے جرمن ہم منصب ہائیکو ماس کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں بوسنیا کے وزیر خارجہ بسیرا ترکوویچ نے کہا کہ بوسنیا نے ویکسین کی عالمی سطح پر فراہمی کے کوویکس منصوبے کے لیے ادائیگی بھی کی ہے، لیکن ابھی تک اس پروگرام کے تحت ویکسین کی فراہمی نہیں دیکھی گئی۔ ترکوویچ نے کہا کہ ہمارے شہری بجا طور پر ناخوش ہیں اور اسی وجہ سے میں نے آج وزیر میتس سے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یورپی کمیشن کے ساتھ ثالثی میں ہماری مدد کریں۔ میتس نے کہا کہ کوویکس مئی کے آخر تک 140 ملکوں میں ویکسین فراہم کرے گی، جن میں بوسنیا بھی شامل ہے، اور جسے 130,000 خوراکیں فراہم کی جائیں گی۔ محاس نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوویکس کی فراہمی منتظر ملکوں میں تیزی سے نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ممالک اچھے سیاسی طرز عمل کے بدلے میں مختلف ملکوں کو ویکسین دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے مخصوص ملکوں کا نام نہیں لیا۔ بوسنیا میں منگل کے روز کرونا وائرس کی ہلاکتوں میں اضافے کی اطلاع ملی اور مزید 48 اموات ہوئیں۔ 35 لاکھ نفوس پر مشتمل اس ملک میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور آئیے اب کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے آب و ہوا کے لیے خصوصی نمائندے جان کیری منگل کے روز برسلز میں تھے، جہاں انہوں نے یورپی یونین یعنی ای یو کے عہدیداروں کے ساتھ اوکیانوس پار تعاون اور امریکی صدر جو بائیڈن کے آب و ہوا کی تبدیلی کی کوششوں میں دوبارہ شرکت کے فیصلے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
یورپی یونین کے آب و ہوا کے شعبے کے سربراہ فرانس ٹیمرمینز کے ساتھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جان کیری نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آب و ہوا ان اہم امور میں سے ایک ہے جس سے بائیڈن انتظامیہ نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جان کیری نے کہا کہ اسکاٹ لینڈ کے مقام گلاسگو میں رواں سال نومبر میں منعقد ہونے والا سربراہی اجلاس ہمارے پاس آخری بہترین موقع ہے اور بہترین امید بھی کہ عالمی برادری مل کر آب و ہوا سے متعلق اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوگی جو 2015 میں اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس میں طے پایا تھا۔ جان کیری نے کہا کہ پیرس معاہدے میں کافی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اگر تمام فریق پیرس معاہدے کے تحت اقدام اٹھائیں جو وہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو بھی دنیا درجہ حرارت میں 3.7 ڈگری یا اس سے زیادہ بھی اضافہ دیکھے گی۔ بائیڈن نے اپنے دور صدارت کے پہلے چند گھنٹوں کے دوران پیرس کے آب و ہوا کے معاہدے میں دوبارہ شمولیت اختیار کی تھی اور اپنے پیش رو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کی جانے والی علیحدگی کو منسوخ کر دیا تھا۔ کیری نے یورپی کمیشن کی صدر اورسلا وانڈر لین سے بھی ملاقات کی اور اوقیانوس پار ماحولیاتی کارروائی سے متعلق کمیشن کے ہفتہ وار اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس ملاقات سے پہلے وانڈر لین نے کیری کو ایک پرانا حلیف قرار دیا اور صدر بائیڈن کے ساتھ گزشتہ ہفتے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کہا کہ صدر بائیڈن نے ان سے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق امور پر ایک ساتھ کام کرتے ہوئے مشترکہ مقصد کی جانب بڑھے ہیں۔ 2015 کے پیرس سمجھوتے کے تحت ملکوں کو ایسی منصوبہ بندی کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کرنا ممکن ہو سکے۔ ان گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی شامل ہے جو فوسل ایندھن کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر رجب طیب اردوان اس وقت مصر کے دورے پر ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر اردوان کا یہ دورہ ترکی کی بڑھتی ہوئی تنہائی کو کم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ دو روایتی طور پر اتحادی ملکوں ترکی اور مصر کے تعلقات اس وقت سے تعطل کا شکار ہیں جب مصر کے صدر محمد مرسی کو سن 2013 میں موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی کی سربراہی میں فوجی بغاوت میں معزول کر دیا گیا تھا اور دونوں ملکوں نے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کلن نے رواں ماہ کے آغاز میں کہا کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ تعلقات کی بحالی کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر ہر 3 میں سے 1 یعنی تقریباً 70 کروڑ 36 لاکھ خواتین کو شوہروں کی جانب سے جسمانی اور جنسی یا انجان لوگوں کی جانب سے جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی جانب سے خواتین کے ساتھ تشدد کے پھیلاؤ پر کی جانے والی اب تک کی یہ سب سے بڑی اسٹڈی ہے جو سن 2018 اور 2020 کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تشدد اکثر کم عمری میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسد حسن کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
WHO کے حکام نے بتایا کہ تشدد عام طور پر کم عمری میں شروع ہوتا ہے۔ مطالعے میں یہ اخذ کیا گیا ہے کہ 15 سے 24 سال کی عمر کی ہر 4 میں سے 1 خاتون کو کسی قریبی بے تکلف دوست یا جاننے والے کے ہاتھوں بری طرح تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بے تکلف ساتھی کی طرف سے ہونے والا تشدد دنیا بھر میں خواتین کے خلاف تشدد کی سب سے عام شکل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس برے سلوک کی عورت کے جسمانی اور ذہنی صحت پر کلیل اور طویل مدتی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس رپورٹ کو کلاڈیا گارشیا مورینو نے مرتب کیا ہے، جو عالمی ادارہ صحت میں جنسی اور افزائشی صحت کے شعبے کی سربراہ ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسائل میں نامطلوب حمل اور جنسی اختلاط کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں کی بڑی شرابی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی خواتین ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار ہوتی ہیں، بالخصوص ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو خطرناک رویوں کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ گارشیا مورینو نے کہا کہ اس طرح کے مسائل خودکشی کی صورت میں موت کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ 38% اور بعض رپورٹوں کے مطابق اس سے بھی زیادہ تعداد میں خواتین کا قتل ان کے ساتھ بے تکلف افراد کے ہاتھوں ہوتا ہے، اور ہم اس تشدد کے ماحول کا خودکشی یا خودکشی کی کوشش سے گہرا تعلق دیکھتے ہیں۔ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ کم یا کم تر متوسط ممالک کے اندر خواتین کو اس قسم کے تشدد کا زیادہ سامنا ہے۔ غریب ترین ممالک کے اندر 37% خواتین کو اپنے بے تکلف قریبی لوگوں کے ہاتھوں جسمانی یا جنسی تشدد سے گزرنا پڑا ہے۔ اسی طرح کے واقعات کی زیادہ شرح بحر الکاہل کے گرد کے علاقوں، جنوبی ایشیائی اور افریقی ممالک میں زیادہ دیکھی گئی ہے۔ سب سے کم شرح یورپ اور وسطی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں ہے۔ گارشیا مورینو کے مطابق ایسے علاقے جہاں سماجی اور اقتصادی ترقی کے اشاریے نچلی سطح پر ہیں، وہاں بے تکلف تعلقات میں تشدد کی متعدد وجوہات ہیں۔ ان کے بقول ہم جانتے ہیں کہ اقتصادی ترقی اور سخت گیر اور کرخت صنفی معیار کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ گارشیا کہتی ہیں کہ خواتین کے خلاف امتیازی سلوک اور ایسے قوانین جو خواتین کو طلاق، بچے کی کفالت یا وراثتی معاملات میں مدد نہیں دیتے، یہ سب خواتین کے خلاف تشدد کا سبب بنتے ہیں۔ گارشیا مورینو نے کہا کہ ایسے ممالک جہاں خواتین کی منظم تحریکیں موجود ہیں، وہ اس مسئلے سے نمٹنے میں زیادہ کامیاب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قریبی بے تکلف تعلقات والے ساتھی کے ہاتھوں تشدد کے رجحان کو کم کرنا اس مسئلے سے نمٹنے میں بہت اہم ہے۔ اس مطالعاتی رپورٹ کے مصنفین نے بتایا ہے کہ امتیازی صنفی معیار، اقتصادی اور سماجی عدم مساوات سے نمٹنا، تعلیم تک رسائی اور محفوظ جگہ ملازمت کو یقینی بنانا اور دیگر اقدامات اس تشدد کو روکنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔
لبنان میں مظاہرین نے سیاسی تعطل اور سخت معاشی بحران کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور اہم سڑکوں پر ٹائر جلا کر انہیں بند کر دیا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ملک کی کرنسی میں زبردست گراوٹ کے بعد پیر کے روز شروع ہونے والے ہنگاموں کا سلسلہ منگل کے روز بھی جاری رہا۔ گیتی آرا انیس تفصیلات کے ساتھ۔
لبنان کو اس وقت گزشتہ کئی عشروں کے بعد بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے، جس میں کرونا وائرس کے باعث شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اے ایف پی کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے اور ملک کی نصف سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن منقسم سیاسی طبقہ گزشتہ 6 ماہ سے بھی زیادہ عرصے سے کابینہ بنانے میں ناکام رہا ہے۔ بیروت داخل ہونے والے اکثر راستوں پر کچرے کے الٹے پڑے ڈرم اور جلتے ہوئے ٹائر سے گہرے سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ بیروت کو جانے والی شمالی سڑک کو بند کرنے والے مظاہرین میں شامل پاسکل نورا کا کہنا تھا کہ عوام نے تمام راستے بند کر کے سب کو بتا دیا ہے کہ اب ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں اور اب سب ختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنا وقار بھی کھو بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سن 2019 کے وسیع پیمانے پر ہونے والے بین المذاہب و عقیدہ مظاہروں کو بحال کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سن 1975 سے 1990 تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کے بعد ملک پر قابض مورچہ بند سیاسی طبقے کے خلاف ہم سب کو یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا۔ اسی طرح کے مظاہرے ملک کے شمالی شہر ٹریپولی میں بھی ہوئے۔ لبنان کی کرنسی کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں 2019 کے موسم خزاں کے بعد 80% کمی ہوئی ہے۔ اس وقت ایک ڈالر کے مقابلے میں لبنانی پاؤنڈ کی قدر 11,000 ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کی زیادہ تر خوراک درآمد کی جاتی ہے، وہاں ریاست کی جانب سے اس میں سبسڈی یعنی امدادی رقم دے کر افراط زر کو کسی حد تک قابو میں رکھا گیا۔ تاہم غیر ملکی زر محفوظ کی تنزلی کے سبب حکام نے خبردار کیا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک سبسڈی نہیں دے پائیں گے۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں قائم دی کرائسس آبزرویٹری نے متنبہ کیا ہے کہ صورتحال بدتر ہوتی جائے گی۔ لبنان کے صدر مشل اون کا کہنا ہے کہ سڑکوں کو بند کرنا ناقابل قبول ہے اور سیکیورٹی اور فوجی فورس اس بات کو یقینی بنائے گی کہ سڑکیں ٹریفک کے لیے کھلی رہیں۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ خوراک کی قیمتوں میں ہیر پھیر کے خلاف سخت کاروائی کریں۔ یونیورسٹی کالج ڈبلن کے ریسرچ فیلو محمد فاور کا کہنا ہے کہ لبنانی پاؤنڈ کی قدر کا تیزی سے گرنا بحران کے آغاز سے زر مبادلہ میں تنزلی کے رجحان اور موجودہ پالیسی کے بے عملی کا پتہ دیتا ہے۔ گزشتہ برس اگست میں بیروت میں ہونے والے ہولناک دھماکے کے بعد لبنان کی حکومت پوری طرح سے فعال نہیں رہی۔ اس دھماکے میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے اور دارالحکومت بیروت کے بہت سے علاقوں کو نقصان پہنچا تھا۔ دھماکے کے بعد حکومت مستعفی ہو گئی تھی، لیکن سیاسی طبقہ نئی کابینہ کی تشکیل میں ناکام رہا، جو اربوں ڈالر کی بین الاقوامی امداد کے حصول کے لیے درکار ہنگامی اصلاحات کر سکے۔ بین الاقوامی برادری نے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ پبلک اور بینکنگ کے شعبوں میں اصلاحات کی جائیں، لیکن تجزیہ کار مائک آزر کہتے ہیں کہ جلد ہی ایسا کچھ ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ مائک آزر کہتے ہیں کہ سیاسی قیادت کے لیے کچھ نہ کرنے اور آہستہ آہستہ تمام نقصانات کا رخ عوام کی طرف موڑ کر اصلاحات کرنے کی بجائے ایک مزید غریب ملک پر حکومت کرنا آسان ہے۔
اور گنے کی وزارت صحت نے فوجی تنصیبات میں دھماکوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 98 ہو گئی۔ ہلاکتوں میں یہ اضافہ رضاکاروں کو عمارت کے ملبے سے ملنے والی ناشوں کے بعد ہوا۔ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ اتوار کے روز ہونے والے دھماکوں سے 20 افراد ہلاک اور کم از کم 615 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ گنے کی وزارت دفاع کی جانب سے اتوار کو دیر گئے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ فوجی مرکز میں واقع ہتھیاروں کے گودام میں لگنے والی آگ بڑے ہتھیاروں کے دھماکوں کا باعث بنی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ابتدائی طور پر 20 افراد کے ہلاک ہونے اور 600 کے زخمی ہونے کی اطلاع تھی اور دھماکوں کی وجوہات جاننے کے لیے تفصیلی تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے معروف ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا ہے، جس کے تحت لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے ڈرامے، اینیمیٹڈ اور دستاویزی فلمیں اور بچوں کی سیریز تیار کی جائیں گی۔ سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
23 سالہ ملالہ یوسفزئی کی نئی پروڈکشن کمپنی ایکسٹرا کریکولر نے ایپل ٹی وی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت ملالہ کی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ مواد ایپل ٹی وی پر دستیاب ہوگا۔ خواتین کے عالمی دن پر ایپل کی جانب سے اس کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملالہ کی کمپنی کے ساتھ بھی ایپل ٹی وی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ معروف امریکی ٹی وی میزبان اوپرا ونفری، فلم ساز سٹیون اسپیلبرگ، اداکار ول سمتھ اور اداکارہ جینیفر اینسٹن بھی ایپل ٹی وی کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ وہ امید کرتی ہیں کہ اس نئے معاہدے کے ذریعے وہ اپنا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری وجہ سے بہت سے نوجوان اور لڑکیاں یہ ٹی وی شوز دیکھیں گے۔ ایپل نے 2015 میں ملالہ یوسفزئی پر ایک دستاویزی فلم بھی بنائی تھی، جبکہ 2018 میں ملالہ فنڈ کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے منصوبے پر کام بھی کیا تھا۔ سال 2009 میں ملالہ یوسفزئی گلے مکئی کے کلمی نام سے نشریاتی ادارے بی بی سی پر بلاگ لکھتی تھی۔ اس دور میں ملالہ کے آبائی علاقے سوات پر طالبان کا کنٹرول تھا۔ 2012 میں طالبان نے ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس میں وہ سر پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی، جس پر یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ خواتین کی تعلیم کے مخالف ہے۔ ملالہ یوسفزئی کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنی آپ بیتی سنانے پر یقین رکھتی ہیں، کیونکہ یہ میری کہانی ہی تھی جس نے دنیا بھر میں کئی لوگوں کو متاثر کیا، جس سے لوگوں کو یہ ادراک ہوا کہ اب بھی کئی لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ سال 2014 میں وہ نوبیل انعام جیتنے والی دنیا کی کم عمر شخصیت تھی۔ اس وقت ملالہ کی عمر 17 برس تھی۔ ملالہ نے گزشتہ برس جون میں آکسفرڈ یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن بھی مکمل کر لی تھی۔
برطانیہ کے شاہی محل بکنگم پیلس نے منگل کے روز کہا ہے کہ برطانیہ کا شاہی خاندان یہ جان کر بہت افسردہ ہوا کہ گزشتہ چند برس ڈیوک اور ڈچس آف ساسکس کے لیے جو لوگوں میں ہیری اور میگن کے نام سے مقبول ہیں کتنے چیلنجنگ رہے۔ امریکہ میں اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کے لیے اوپرا ونفری کے ساتھ ایک انٹرویو میں میگن اور پرنس ہیری نے ریس، خاندانی معاملات اور خودکشی کے خیالات جیسے ایشوز پر بات کی تھی۔ ملکہ الزبتھ کی طرف سے بکنگم پیلس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے بعض باتوں کی تفصیل مختلف ہو، مگر انہیں بہت سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور ان پر خاندان کی سطح پر نجی طور پر غور کیا جائے گا۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اس پیغام میں بتایا گیا ہے کہ ہیری اور میگن اور ان کا بیٹا آرچی ہمیشہ خاندان کے بہت عزیز ارکان رہیں گے۔ سی بی ایس کے ابتدائی اندازے کے مطابق دنیا کے 17 ملکوں میں 50 ملین سے زیادہ لوگوں نے یہ انٹرویو ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے، اور جو نہیں دیکھ پائے ان کے لیے یہ انٹرویو نشر مقرر کے طور پر جمعے کے روز دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں، ویو 360 دیکھیے آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اس وقت آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ پاکستان میں سینٹ کی قیادت کے لیے جمعے کے روز ہونے والے انتخابات وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک اور آزمائش ہیں۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے پارلیمان میں اعتماد ووٹ حاصل کرنے کے بعد سیاسی بے یقینی گھٹ گئی ہے، لیکن جمعے کو وزیر اعظم ایک اور آزمائش سے گزریں گے جب سینٹ کی قیادت کے لیے خفیہ بیلٹ سے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یاد رہے کہ 342 ارکان پر مشتمل پارلیمان میں پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں نے وزیر اعظم عمران خان کو 178 ارکان پر مشتمل اعتماد کا ووٹ دیا۔ وزیر اعظم کو سینٹ سے اعتماد کا ووٹ اس وقت لینا پڑا جب ان کے سینٹ کے لیے نامزد امیدوار وزیر خزانہ حفیظ شیخ سینٹ کی سیٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ترجمان افتخار چودھری کا کہنا تھا کہ ان کے امیدوار کی شکست سے پارٹی کو دھچکا پڑا ہے۔
ہمارے لیے تو بڑا ایک سیٹ بیک تھا کہ ہمارے حفیظ شیخ اسلام آباد کی نشست سے ہار گئے، ویئرز دوسرے ہماری جو فوزی ارشد تھیں جو ہماری خواتین کی نشست سے ایک بڑی کارکن وہ جیتی۔ تو اس جیت کی سیلیبریشن سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں تکلیف اور دکھ پہنچا کہ ہمارے جنرل نشست سے حفیظ شیخ ہار گئے اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائد کا یہ بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اب میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے کر پوری دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی بڑی مضبوط ہے اور میں اب بھی لوگوں میں اسی طرح مقبول ہوں جس طرح میں اسمبلی کے فلور سے لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہو کے آیا۔
تو اب جو 12 تاریخ کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے انتخابات ہوں گے، اس کے لیے کیا توقعات ہیں آپ لوگوں کی؟
دیکھیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم الیکشن کو جیتیں گے، اور ہم نے اپنی کمپین بھی شروع کی ہوئی ہے، اپنے اتحادیوں کا اعتماد بھی ہم ریگین کر رہے ہیں۔ کہ اگر ہار گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ سینٹ میں اگر کوئی اور لیڈ لے رہا ہے اور نیچے نیشنل اسمبلی میں کوئی اور پارٹی کے پاس لیڈ ہے، تو پھر ایک تناؤ کی کیفیت تو رہے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فریجائل ڈیموکریسی کے لیے مناسب نہیں ہو۔
یہ تھے پی ٹی آئی حکومت کے ترجمان افتخار چودھری۔ دوسری طرف کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کریم خواجہ کا کہنا تھا کہ مخالف پی ڈی ایم اتحاد کی وجہ سے پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ کو شکست ملی۔
پارٹی نے سچائی سے کوشش کی ہے کہ ووٹ پراپرلی جو ہے ہمارے فیور میں جائیں، اور یقیناً اس میں آصف زرداری کا جو ہے ایک کلیدی کردار ہے، الانگ ود ادر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلوچستان کی اور کے پی کی، اور یہ کمبائنڈ نیٹورک تھا اور یہ کمبائنڈ کوشش تھی جس میں ہمیں کامیابی ہوئی اور ہم جیت گئے۔ اور یہ جیت کر بھی ہار گئے, فرق یہ ہے.
تو اب بتائیں کہ 12 تاریخ کو جب سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے انتخابات ہوں گے, آپ لوگ کیا توقع رکھتے ہیں؟
دیکھیں عددی اکثریت تو اپوزیشن کی ہے اس وقت, اور 53 ووٹس ہمارے ہیں, ان کے جو ہیں 47-48 ہیں. تو اس حساب سے اگر وہ چیزیں پھیر جاتی ہیں, کوئی انٹروین نہیں ہوتا ہے, کچھ مینج نہیں ہوتا ہے, کچھ انفلوئنسز باہر سے استعمال نہیں ہوتے ہیں اداروں کے, تو ہم جیت جائیں گے.
یہ تھے کراچی میں پی 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 کے سابق سینیٹر کریم خواجہ, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اسرائیل اور کوسوو نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں. باہمی طور پر تسلیم کرنے کے فیصلے کا اعلان ستمبر 2020 میں وائٹ ہاؤس میں کیا گیا تھا. کووڈ 19 کی احتیاط کی وجہ سے کوسوو کی وزیر خارجہ میلیزا ہرادی ناز استوبلا اور اسرائیلی وزیر خارجہ گیبریل اشکنازی نے یکم فروری کو ایک ورچوئل تقریب میں سمجھوتے پر دستخط کیے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اسے ایک تاریخی دن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ گہرے بین الاقوامی تعلقات سے دونوں علاقوں میں استحکام, امن اور خوشحالی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. گزشتہ سال متعدد دوسرے مسلم اکثریتی اور عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ نئے تعلقات قائم کیے ہیں, جن میں متحدہ عرب امارات, بحرین اور سوڈان شامل ہیں. انہوں نے اسرائیل کے ساتھ 2020 کے موسم خزاں میں تعلقات معمول پر لانے کا اعلان کیا تھا. دسمبر میں مراکش اور اسرائیل نے ایک مشترکہ اعلان پر دستخط کیے, جس میں متعدد شعبوں میں تعاون کا عہد کیا گیا تھا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ مستقبل قریب میں مکمل سفارتی تعلقات کی جانب پیش قدمی ہوگی. ترجمان پرائس نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ امریکہ کو توقع ہے کہ اس پیش رفت کو آگے بڑھایا جائے گا, جو اسرائیل اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کی گئی ہے. امریکہ دوسرے ملکوں پر بدستور زور دیتا رہے گا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائیں, اور ہم علاقے میں دوسرے ممالک کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کے خاطر مزید مواقع تلاش کرتے رہیں گے. تاہم انہوں نے انتباہ کیا کہ اسرائیل اور دوسرے ملکوں کے درمیان تعلقات کا معمول پر آنا اسرائیلی فلسطینی امن کا متبادل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اسرائیل اور علاقے کے دوسرے ممالک تعلقات کی تعمیر اور مکالمے اور رابطے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کے مشترکہ عمل میں شریک ہو رہے ہیں. ان کوششوں سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے امن کے مقصد کو آگے بڑھانے کے خاطر ٹھوس پیش رفت میں مدد ملے گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا, جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر. امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا 1.9 ٹریلین ڈالر کا کرونا وائرس امدادی پیکج سینٹ سے منظوری کے بعد ایوان نمائندگان میں فائنل ووٹ کے لیے تیار ہے, جس کے ذریعے لاکھوں امریکی خاندانوں اور کاروباروں کو مالی طور پر مدد ملے گی. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے منگل کے روز بتایا کہ اس ہفتے کے آخر میں امریکہ, جاپان, آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما ورچوئل سربراہ اجلاس کریں گے. امریکی صدر جو بائیڈن, جاپانی وزیر اعظم یوشی ہیدے سوگا, آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان جمعے کے روز بات چیت کی جا رہی ہے. روس 18 مارچ کو افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے موضوع پر کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے, اور اس سلسلے میں اس نے افغان رہنماؤں اور طالبان کے علاوہ امریکی, چینی اور پاکستانی سفیروں کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے. اور اقوام متحدہ اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونز نے دوحا میں مذاکراتی ٹیم کے ارکان کے ساتھ افغان امن عمل میں اقوام متحدہ کے کردار سے متعلق بات چیت کی ہے. ملاقات کے حوالے سے طالبان کی طرف سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اور پاکستان کی حکومت نے ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے کیسوں کی شرح کے باعث مخصوص شہروں میں ایک مرتبہ پھر تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ این سی او سی نے کیسوں کی شرح میں اضافے کے باعث کئی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی ہیں۔ تعلیمی اداروں کو بند کیے جانے پر والدین ملا جلا رد عمل دے رہے ہیں۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز آج یعنی 10 مارچ سے ہو رہا ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں بڑی عمر کے شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔